बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کے اسنیپ بیک پال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے، اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہر کس کوتاہی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے خلاف بڑی کارروائی، 1 کروڑ روپے کے انعامی نکسل کمانڈر سمیت 10 ہلاک۔ ہندوستان اور چین نے روسی تیل کی خریداری جاری رکھی ہے، ان پر 100% ٹیرف لگایا جائے، گروپ 7 سے امریکی صدر کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کے اسنیپ بیک فعال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے، اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہر کس کوتاہی نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے IRIB کے نیوز ٹاک پروگرام میں ایران اور آئی اے ای کے درمیان ہونے والے سمجھوتے، پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات، اسنیپ بیک فعال کرنے کے لیے یورپی ٹرائیکا کے اقدام اور ایران کے موقف، نیز جوابی اقدامات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے تین یورپی ملکوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہمیشہ جاری رہے، حتیٰ 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اسنیپ بیک کے تعلق سے یورپی اقدام کے بارے میں کہا کہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ روس اور چین کا موقف بھی یہی ہے کہ یورپی ٹرائیکا کو اسنیپ بیک میکانزم فعال کرنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان یہ تنازع جاری ہے اور نیو یارک میں ہمارے سفارتکاروں نے روس اور چین کے سفارتکاروں کے ساتھ مل کر یہ قانونی جنگ جاری رکھی ہے، جس میں ہمیں سلامتی کونسل کے بعض دیگر رکن ملکوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای کے ساتھ ہمارے تعاون کا معاملہ الگ ہے، اس کا یورپی ٹرائیکا اور اس کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے بعد حالات بدل گئے اور ایرانی پارلیمنٹ نے آئی اے ای کے ساتھ تعاون کے بارے میں دائرہ کار کے تعلق سے ایک قانون پاس کر دیا۔ عراقچی نے کہا کہ خود آئی اے ای نے بھی تسلیم کیا ہے کہ نئے حالات تعاون کے نئے دائرہ کار کے متقاضی تھے، چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے مذاکرات کیے اور تعاون کے نئے دائرہ کار کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ غیر قانونی، تمام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور اور ایجنسی کے دستور العمل کے منافی تھا۔ قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دوحہ میں صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت میں سلامتی کونسل کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس اقدام کو علاقے کی سیکیورٹی کے خلاف سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دوحہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قطر میں حماس کے وفد کی رہائش گاہ پر صہیونی حکومت کے مجرمانہ حملے کی مذمت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ حملہ دارالحکومت کی گھنی آبادی والے محلے میں اور اسکول، سفارت خانوں اور عام شہریوں کے گھروں کے قریب ہوا، اور اس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ غاصب صہیونی حکومت کو بین الاقوامی قوانین اور بے گناہ انسانوں کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ دوحہ علاقے کے بحرانوں میں سفارتی و انسانی کردار کی ادائیگی کے سلسلے میں تجدید عہد کے ساتھ ہی اپنے قومی اقتدار اعلی اور قومی سیکیورٹی و استحکام کے تحفظ کے جائز حقوق پر تاکید کرتا ہے۔ یہ بیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں قطر کے دارالحکومت دوحہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کے بعد سامنے آیا ہے۔ یمن میں لاکھوں یمنی شہریوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق سعدا کے لوگوں نے جمعے کے روز شہر کے مرکزی چوک کے علاوہ صوبے کے مختلف شہروں میں 41 اہم چوراہوں پر منعقدہ ریلیوں میں شرکت کی۔ یمنی شہریوں کی یہ عوامی تحریک نہ صرف ایک علامتی احتجاج ہے بلکہ صہیونی حکومت کے حملوں اور محاصرے کے خلاف غزہ کے عوام کی عملی حمایت کے لیے شرکا کی بیداری اور عزم کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ المسیرہ نے اطلاع دی ہے کہ ریلیوں میں معاشرے کے مختلف طبقات، جن میں جوان، بوڑھے، حتیٰ سابق فوجی اور معذور افراد بھی شامل تھے، نے اس بات پر زور دیا کہ مسئلہ فلسطین، خاص طور پر غزہ، تمام یمنیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے قریب واقع ایک ہوٹل میں صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے قریب تصوفہ علاقے کے ایک ہوٹل میں چاقو زنی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق اس کارروائی میں دو صہیونی سخت زخمی ہو گئے اور ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ ابھی تک کارروائی انجام دینے والے کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن صہیونی میڈیا نے اس کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ دریں اثنا صہیونی پولیس نے اس کارروائی میں دو صہیونیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں گزشتہ ہفتے بھی ایک صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی تھی، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں غذائی قلت تشویشناک شرح سے بڑھ رہی ہے اور غزہ شہر میں ہزاروں بچے خوراک کی کمی کے باعث شدید جسمانی کمزوری کا شکار ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق جولائی میں غذائی قلت کا شکار بچوں کی تعداد 8.3% تھی، جو گزشتہ مہینے بڑھ کر 13.5% تک پہنچ گئی۔ غزہ شہر میں قحط کی تصدیق ہو چکی ہے، جہاں گزشتہ مہینے 19% بچوں کو غذائی قلت کا علاج مہیا کیا گیا، جبکہ جولائی میں یہ تعداد 16% تھی۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب میں سیلاب سے 5,000 سے زائد دیہی بستیوں میں وسیع تباہی آئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سیلاب کی دوسری لہر میں جلال پور، پیروالا، شجاع آباد اور علی پور میں زیادہ تباہی آئی، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور ہزاروں افراد سیلاب میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اس دوران سیلاب سے متاثرین کی 3 کشتیاں الٹ گئیں، جس میں 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے اور 4 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 40 کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے سیلاب سے متعلق بریفنگ میں بتایا تھا کہ 25,00,000 لوگوں کا انخلاء کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکیورٹی دستوں کے ایک مشترکہ آپریشن میں 1 کروڑ روپے کے انعامی نکسلی کمانڈر سمیت 10 نکسلی چھاپہ ماروں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کے مختلف سیکیورٹی دستوں کی ایک مشترکہ کارروائی میں 10 خطرناک نکسلی چھاپہ مار مارے گئے۔ اس آپریشن میں سی آر پی ایف، ریاستی پولیس اور ڈی آر جی کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی دستوں کے اس آپریشن کے کمانڈر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کارروائی میں 10 انتہائی خطرناک نکسلی چھاپہ مار ہلاک کر دیے گئے، جن میں منوج نامی نکسلی کمانڈر بھی شامل ہے۔ آپریشن میں مارے جانے والے نکسلی کمانڈر سی سی ایم موڈیم بال کرشنا عرف منوج کے سر پر حکومت نے 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں ایک بار پھر تشدد پھوٹ پڑنے کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست منی پور کے ضلع چورا چاند پور میں تشدد اور توڑ پھوڑ کی وارداتوں کی خبر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ منی پور کے اس علاقے میں 1.5 گھنٹے تک تشدد اور توڑ پھوڑ کا بازار گرم رہا، جس کے بعد سیکیورٹی دستوں نے پہنچ کر حالات کو کسی حد تک قابو میں کیا۔ یاد رہے کہ ریاست منی پور کا علاقہ چورا چاند پور منی پور کے فسادات میں زیادہ متاثر علاقوں میں شامل رہا ہے، جہاں گزشتہ دنوں سیکیورٹی دستوں نے مسلح گروہوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں۔ تشدد کے تازہ واقعات ایسے عالم میں رونما ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی منی پور کا دورہ کرنے والے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی 13 سے 15 ستمبر تک میزورم، منی پور، آسام اور مغربی بنگال کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گروپ سات سے ہندوستان اور چین پر 100% ٹیرف لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گروپ سات کے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ ہندوستان اور چین پر روسی تیل کی خریداری پر 100% ٹیرف لگایا جائے۔ ٹرمپ کے اس مطالبے پر یورپی یونین نے خدشات ظاہر کیے ہیں، جبکہ بتایا گیا ہے کہ گروپ سات کے وزراء خزانہ اس پر غور کریں گے۔ اس سلسلے میں امریکی وزارت خزانہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ہندوستان اور چین روسی تیل کی خریداری کے ذریعے یوکرائن جنگ میں روس کی جنگی مشین کی تقویت کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, تاریخ بشریت گواہ ہے کہ حق ہمیشہ مظلوم رہا ہے اور باطل نے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ناقابل تصور ظلم ڈھائے, یعنی اس نے اپنی کوشش کے ہر آخری حربے کو استعمال کیا. چاہے اس عمل سے بشریت تار تار ہو یا حق ظلم کا شکار بن رہا ہو, اسے تو بس اپنے نفس کی تسکین اور باطل ارادوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا ہے. تاریخ آدم سے خاتم تک اور خاتم کے بعد ائمہ علیہ السلام میں اور عصر ائمہ کی ظاہری زندگی کے اختتام کے بعد تو حق اور حق پرستوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی. ظلم کی ہر چال چلی گئی, ہر سازش کو عملی کیا گیا, بس صرف ایک ہدف کو پانے کے لیے کہ ندائے حق کو کمزور کر دیا جائے. لیکن نفس پرستوں, ضمیر فروشوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جس کا پشت پناہ خدا ہو, جس کا رشتہ خدا سے ہو, جن کے دلوں میں صرف خدا اور اس کے بتائے گئے پاک سلسلے ہوں, وہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں, لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہر زمانے کے بلال و سلمان اور مقداد و ابو ذر و عمار اور میثم میں واضح طور پر دیکھی گئیں اور زمانہ بھی شاہد ہے. اس کا بیّن ثبوت ایران کے اسلامی انقلاب نے دیا اور ماضی قریب میں لبنان کے ان جوانوں نے دیا جنہیں دنیا حزب اللہ کے نام سے جانتی ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں جو چیز بدل گئی ہے وہ عناوین و مفاہیم کا غلط استعمال ہے. خباثت و بے حیائی کو حیا, بے عدالتی کو عدالت, بے عزتی کو عزت, بد اخلاقی کو اخلاق, نقص کو کمال, ظلم کو حق, عدالت خواہی کو دہشت گردی وغیرہ سے تعبیر کیا جانے لگا. لیکن سچ تو یہ ہے کہ حقیقت کو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ زیادہ دنوں تک چھپایا جا سکتا ہے. عدالت خواہی کے دعوے داروں کو تو بہت دیکھا, انسانیت اور حقوق بشر کا نعرہ لگانے والے تو بہت ملے, آزادی کا علم بلند کرنے والے بہت نظر آئے, مگر ان سب کا ہدف اس مقدس و مبارک عنوان کے بہانے اپنی حاکمیت, ظلم و بربریت و جارحیت کو عملی کرنا ہے اور بس. ورنہ کیا ممکن ہے کہ اپنے ہی ممالک میں اپنے ہی حق کا مطالبہ کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور دنیا بالخصوص حامیان حقوق بشر خاموش رہیں۔ آخر اس خاموشی کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے جبکہ انہوں نے ہی لیبیا کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ بیانیہ جاری کیا بلکہ متحدہ ممالک کا سہارا لے کر ہوائی کارروائی بھی کر دی، جبکہ اس کا ڈپلوماس طریقہ بھی ممکن تھا۔ خود لیبیا کی عوام اس جارحیت کی مخالف ہے، پھر بھی حملے کا یہ سلسلہ جاری ہے، آخر کیوں؟ بات صرف اتنی ہے کہ لیبیا سے ملنے والا تیل اور دوسرے استعماری مقاصد بغیر حملے کے پورے نہیں ہو رہے تھے، لہذا امن و امان چاہے مٹ جائے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حملہ بول دیا اور بہانہ یہ بتایا کہ قذافی ڈکٹیٹر لیڈر ہے، بے دفاع لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، لوگ اپنے آزادی خواہ ارادے کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں۔ بالکل یہی سارے مسائل بحرین کے بے دفاع مظلوموں کے سامنے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی بیانیہ جاری کرنا، حکومت کو ظلم سے روکنا، قتل عام کی مذمت کرنا تو دور کی بات، حکومت بحرین کی اس کارروائی کی حمایت کی جا رہی ہے۔ مظلوموں، بے گناہوں اور نہتے عورتوں بچوں کو پلاننگ کے ساتھ موت کی آغوش میں سلا دیا جا رہا ہے، اور اس شفاقیت و حیوانیت کو مزید عملی کرنے کے لیے سعودی عرب اور امارات نے اپنی فوجیں بھیج دی، جنہوں نے لولو اسکوائر میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آقاؤں کی ایما پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اور لولو اسکوائر پہنچتے پہنچتے وہ خون کی ہولی کھیلی جس سے انسانیت شرمسار ہے۔ ہر صبح و شام ماؤں کی آغوش خالی ہو رہی ہے، عورتوں کی مانگیں اجڑ رہی ہیں، رشتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، آوازیں زبان پر آنے سے قبل ہی سینوں میں دفن کر دی جا رہی ہیں۔ اپنے حق کے مطالبے پر ندائے اللہ اکبر کہنے والی زبانوں، ہاتھوں اور حق کے مدافع سینوں کا جواب صرف گولیوں سے دیا جا رہا ہے۔ روتے روتے ماؤں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، تڑپتے تڑپتے بچے گمسم ہو گئے ہیں، فریاد کرتے کرتے عورتوں کے گلے بیٹھ گئے ہیں، مگر کوئی نہیں جو ان کے زخموں پر مرہم لگائے، ان کی حمایت میں چند باتیں کہہ کر غموں کو ہلکا کرے۔ ہاں، کچھ زبانیں کھلی، کچھ لب بولے، تو یہ کہہ کر ان کے غموں کو اور دوبالا کر دیا گیا کہ ہم حکومت بحرین کی کارروائی کے حامی ہیں اور ہر طرح کی ضرورت و حمایت کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر ظالموں کے چہروں کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور ظالموں کو بتا دیں کہ ظلم کی انتہا بہرحال ہے اور جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ امید کا سورج صرف حق پسندوں کے لیے ہی طلوع ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ماہ محرم الحرام اور دیگر مخصوص مناسبتوں سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے چل رہے ہیں۔ افسوس کہ آواز کی کیفیت کی وجہ سے انہیں ہم ریڈیو پر صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے ہیں۔ اپنے مخصوص پروگرام سننے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ریڈیو تہران سے ہمیں پیار ہے، اس لیے اگر جیب سے کچھ خرچ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور سامعین محترم، یاسین علی توری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
دو سوداگر جو آپس میں بہت ہی جگری دوست تھے، تجارت کے اس سفر پر جاتے وقت اپنی اپنی بیویوں کو ایک ہی گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ اتفاقاً دونوں عورتیں حاملہ تھیں، یہ بھی حسن اتفاق کہ دونوں کے یہاں ایک ہی دن ولادت بھی ہوئی۔ ایک عورت کو لڑکا ہوا تو دوسری عورت کو لڑکی۔ لڑکی کی ماں نے چالاکی و ہوشیاری سے اپنی لڑکی کو لڑکے کی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر قابض ہو گئی۔ جب لڑکے کی ماں کو معلوم ہوا تو دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں دار و شارع حضرت عمر کے پاس گئیں۔ حضرت عمر دونوں کا بیان سننے کے بعد کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ لہذا حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے جائیں۔ الغرض جناب سلمان دونوں عورتوں کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور پورا ماجرا بیان کیا۔ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک ترازو اور ایک شیشی لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو حضرت نے شیشی میں ایک عورت کا دودھ لے کر اسے وزن کیا اور پھر اسے پھینک دیا۔ پھر آپ نے دوسری عورت کا دودھ لیا، وزن کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ لڑکا مدعیہ عورت کا ہے اور لڑکی دوسری عورت کی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے یہ فیصلہ کس طرح کیا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حفص، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوتا ہے؟ اسی طرح لڑکے کے دودھ کا وزن لڑکی کے دودھ کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا میں نے بھاری دودھ والی عورت کو لڑکے کی ماں قرار دیا۔ ابھی امام علیہ السلام کی گفتگو تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری عورت نے اعتراف کر لیا کہ لڑکی میری ہی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 شہریور، 20 ربیع الاول اور 13 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس شہریور سن 1379 ہجری شمسی کو آیت اللہ علی احمدی میان جی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان میں واقع علاقے میانہ کے ایک گاؤں میں سن 1305 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے وقت اور تبریز میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے جید علماء سے قصب فیض کیا۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ حدیث، کلام، تفسیر، تاریخ اور فقہی مسائل کے بارے میں بحث و مباحثے کی کلاسیں بھی قائم کیں، جو 50 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہیں۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی قیادت میں عوامی اسلامی تحریک شروع ہونے پر آیت اللہ میان جی کاروان انقلاب میں شامل ہو گئے، اور اس راہ میں انہوں نے بہت سی مشکلات اور سختیاں برداشت کیں۔ آپ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی عوامی خدمت میں مشغول رہے اور 3 مرتبہ مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے لیے منتخب ہوئے۔ آیت اللہ احمد میاں جی کی زندگی مجاہدانہ اور تزکیہ نفس اور مذہبی و سیاسی سرگرمیوں پر مشتمل رہی۔ انہوں نے قم میں وفات پائی اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روزے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس شہری ور سن 1286 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج مرزا ابراہیم خوئی المعروف علامہ خوئی شہید ہوئے۔ وہ 1210 ہجری شمسی میں خوئی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ خوئی ابتدائی اور ثانوی دینی تعلیم کے بعد عراق کے مقدس شہر نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے، جہاں جید علماء کے زیر سایہ اعلیٰ علمی مدارج طے کیے۔ علامہ خوئی کا اس زمانے میں شہر کے عظیم مجتہد کی حیثیت سے غیر معمولی احترام کیا جاتا تھا اور لوگ مختلف مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے سخی اور مخیر شخص تھے اور انہوں نے وراثت میں ملنے والی بڑی دولت و ثروت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں شیخ انصاری کے رسائل پر حاشیہ، شرع نہج البلاغہ اور شرع چہل حدیث خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آیت اللہ مرزا ابراہیم خوئی آئینی تحریک کے واقعات کے دوران 22 شہری ور سن 1286 ہجری شمسی کو خوئی میں شہید ہوئے اور نجف اشرف میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بیس ربیع الاول سن 450 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور فقیہ ابو طیب طبری نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ سن 348 ہجری قمری میں ایران کے شہر آمل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور بغداد میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کا شمار اپنے دور کے بزرگ اور اہل علم افراد میں ہونے لگا۔ ان کی علمی شہرت کے نتیجے میں ہی ان کو منصب قضاوت عطا کیا گیا، جس سے وہ عمر کے آخری حصے تک وابستہ رہے۔ ابو طیب کو شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا اور انہوں نے شعر بھی کہے ہیں۔ ان کی تالیفات میں جواب و فی السماء و غنا اور 10 جلدوں پر مشتمل کتاب التالیقۃ الکبری فی الفروع قابل ذکر ہے۔ بیس ربیع الاول سن 507 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور ایرانی ادیب اور شاعر محمد بن احمد عثمانی ابی وردی کا انتقال ہوا۔ انہیں شاعری کے علاوہ ادب، علم النصاب، حدیث، تاریخ اور بہت سے دیگر علوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ فن کتابت میں بھی انہیں شہرت حاصل تھی۔ ان کی کتابیں آج بھی لغت شناسی کے اہم ترین مآخذ میں شمار ہوتی ہیں۔ ابی وردی کے اشعار خاص حسن و زیبائی کے حامل ہیں اور ان کا بیان نہایت شیرین اور رواں ہے۔ ان کی تالیفات میں تاریخ ابی ورد اور طبقات العلوم کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ تیرہ ستمبر سن 1048 عیسوی کو عظیم ایرانی دانشور اور سائنسداں البیرونی کا انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی تھا۔ ان کا شمار دنیا کے چند عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ وہ 9 ستمبر 1973 عیسوی کو خوارزم کے مضافاتی علاقے خیوا میں پیدا ہوئے۔ البیرونی کو شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ ان کے شوق مطالعہ کا عالم یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق ان کی نظریں نہ کبھی کتاب سے الگ ہوئیں اور نہ قلم ہاتھ سے رکا۔ وہ عربی، فارسی، سنسکرت، ترکی، عبرانی اور یونانی زبان کے عالم تھے۔ انہوں نے 27 سال کی عمر میں آثار الباقیہ جیسی اہم کتاب لکھی۔ 1009 عیسوی میں البیرونی محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور 1017 عیسوی میں وہ محمود غزنوی کے ساتھ غزنہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک شاندار رصد خانہ قائم کیا۔ البیرونی محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان بھی گئے۔ وہاں انہوں نے ہندو پنڈتوں اور عالموں سے قدیم علوم اور سنسکرت سیکھی۔ البیرونی نے ہندوؤں کی مذہبی کتاب گیتا کا عربی میں ترجمہ کیا اور ہندوستانی تہذیب پر ایک کتاب کتاب الہند لکھی۔ ہندوستان میں ان کو ودیسہ گر یعنی علم کا سمندر کہا گیا۔ انہوں نے ایک اور مارکت العرا کتاب قانون مسعودی بھی لکھی۔ وہ تاریخ اور حیت کے علاوہ علم ریاضی، علم الارضیات اور لسانیات کے بھی ماہر تھے اور متعدد کتابوں کے مصنف بھی۔ September 1250 کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منصوریہ کے مقام پر صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئی نے مصر کے مقام منصوریہ میں شروع کی، جو مصر کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان مصری سپاہیوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ منصوریہ جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے سینٹ لوئی کو گرفتار کر لیا اور اسے لوکن محل میں قید کیا گیا، جو آج ایک میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ September 1986 کو پاکستان کے نامور خطاط حافظ محمد صدیدی کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کا تعلق ضلع چکوال کے ایک گاؤں بھون سے تھا۔ انہوں نے فن خطاطی محمد شریف اور تاج الدین زرین قلم جیسے استادوں سے حاصل کیا۔ کچھ عرصہ دہلی میں ممتاز خطاط منشی محمود عالم سے بھی قصب فیض کیا۔ استاد یوسف صدیدی کا سب سے بڑا کارنامہ لاہور میں واقع مینار پاکستان کے کتیبے ہیں، جو پاکستان کے قومی سرمایے میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی جدت پسندی نے خطاطی میں نت نئے راستے تلاش کیے اور اپنی ایک مخصوص طرز وضع کی۔ September 1993 کو واشنگٹن میں پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات اور صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم اسحاق رابن کے درمیان غزہ اریحا سازشی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں، جسے اوسلو معاہدہ بھی کہتے ہیں، تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او اور صہیونی حکومت نے ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے متعدد مراعات حاصل کرنے کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے کے 90% علاقے سے پیچھے ہٹنے پر اتفاق کیا اور 1999 تک غزہ پٹی سے مغربی کنارے کے شہر اریحا تک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے قطعی سمجھوتوں پر بھی دستخط کرنے پر اتفاق کیا۔ غزہ اریحا معاہدے کی روح سے مقبوضہ سرزمینوں سے صہیونی کالونیوں کا خاتمہ، جیلوں میں بند فلسطینیوں کو رہا کیا جانا تھا اور فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور سرحدوں کے تعین کے بارے میں بھی مذاکرات شروع ہونے چاہیے تھے، لیکن صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے بھرپور مراعات حاصل کرنے کے باوجود غزہ اریحا معاہدے میں مذکور تقریباً تمام باتوں کو پس پشت ڈال دیا اور ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحنی سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں. ¶¶